الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. محترم سامعین حضرات، صحیح عقیدہ کے ثمرات، یہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری کی ایک حدیث سے، جو کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا: ان من الشجر شجرۃ لا تسقط ورقها حدثونی ما ہی. درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، مثلها مثل المؤمن، اس کی مثال مومن کی مثال ہے. وہ درخت مومن جیسا ہے، اور ایک مومن کی اس درخت سے مثال دی جا سکتی ہے. بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ آپ نے ایک اشارہ دیا کہ اس درخت کے پتے نہیں گرتے. جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ فواقع الناس فی شجر البوادی، کہ لوگ، ان کا دھیان جنگلوں کی طرف چلا گیا اور وہ مختلف درختوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور کسی نے اس سوال کا جواب نہ دیا. میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ درخت کھجور کا ہو سکتا ہے، لیکن میں حیا اور شرم کی بنا پر خاموش رہا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں میرا بولنا مناسب نہیں ہے. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا: ہے یہ نخلا، یہ درخت کھجور کا درخت ہے. جب بعد میں جناب عبداللہ نے اپنے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عبداللہ، کاش تم یہ جواب دے دیتے، اگر یہ جواب دے دیتے تو تمہارا یہ جواب مجھے دنیا کے ہر قیمتی خزانے سے بہتر ہوتا، میں فخر کرتا کہ میرے بیٹے کو ایک سوال کا جواب معلوم تھا جو کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام کا جو فخر کا انداز تھا وہ علم و عمل پر تھا۔ یہ کھجور کا درخت، اس کی مثال مومن سے دی گئی ہے، اس مثال کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن حکیم نے بھی اس مثال کا ذکر کیا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین۔ اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے شجرہ طیبہ کی، کلمہ طیبہ کے ساتھ، جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور وہ درخت ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ اسی مثال کی یہ وضاحت ہے، قرآن و حدیث میں، یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث، اس میں کھجور کے درخت کے کچھ محاسن بیان ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ نمبر دو، وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے، اور جو بھی پھل دیتا ہے وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس پھل کی افادیت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس درخت کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں۔ ایک مومن جس کا عقیدہ درست ہو اور توحید سے مالا مال ہو، اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کا کردار انہی مثالوں سے واضح ہوتا ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے اور قرآن حکیم نے کھجور کے درخت کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ کھجور کے درخت کے جڑوں کا زمین میں گہرا ہونا، یہ اشارہ ہے ٹھوس عقیدے کی طرف۔ مومن کا عقیدہ ٹھوس ہوتا ہے، بڑا قوی ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس عقیدے میں علم ہوتا ہے، جہل نہیں ہوتا، اس عقیدے میں یقین ہوتا ہے، شک نہیں ہوتا، اس عقیدے میں انقیاد ہوتا ہے، ترک نہیں ہوتا، اس عقیدے میں قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا، اس عقیدے میں محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی، اور انہی وجوہات کے ساتھ عقیدہ ٹھوس بنتا ہے۔ اور جب جڑیں گہری ہوں، مضبوط اور ٹھوس ہوں، تو اس درخت کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب عقیدہ صحیح ہوگا اور ٹھوس ہوگا تو وہ عمل، اس بندے کا عمل آسمانوں تک پہنچے گا اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اور اگر عقیدے میں لغزش ہے، جھول ہے، عقیدے میں کمزوری ہے، ضعف ہے، یا کوئی اضطراب ہے، کسی قسم کا الحاد ہے، تو اس بندے کے عمل آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے، قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور مثال میں جو یہ بات کی گئی کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اس میں اشارہ ہے کہ جب عقیدہ ٹھوس ہوگا تو ایسے بندے کا کوئی عمل گرے گا نہیں، برباد نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا، اس کا ہر عمل قابل قبول، یعنی عمل کی قبولیت عقیدے کی پختگی پر ہے۔ جس شخص کا عقیدہ پختہ نہیں ہوگا اس کا عمل برباد ہے، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. اور جو یہ اشارہ دیا، یہ مثال دی کہ اس کا پھل ہر حال میں میٹھا ہوتا ہے، ہر وقت میسر ہوتا ہے، وہ پھل کچا ہو تو کھانے کے قابل ہوتا ہے، پک جائے تو کھانے کے قابل ہوتا ہے، اور سوکھ کر چھوہارا بن جائے تو کھانے کے قابل ہوتا ہے. اور مومن بھی جس کا عقیدہ ٹھوس ہو، جس کا منہج پختہ ہو، وہ ہر وقت عمل کرے، تسلسل ہوگا. اور اللہ کو یہی مطلوب، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل مطلوب ہے جس میں دوام ہو، جو ہمیشہ کیا جائے، جس میں انقطاع نہ ہو، ناغا نہ ہو. نبی اسلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب من العمل ما کان دیما یا ما یداوم علیہ صاحبہ. اللہ رب العزت بندے کے صرف اس عمل سے محبت کرتا ہے جس عمل پر دوام ہو، تسلسل ہو، جو عمل ہمیشہ کیا جائے. اور یہ دوام اور تسلسل، یہ مظہر ہے ٹھوس عقیدے کا، عقیدے کی پختگی ان سارے محاسن کی بنیاد ہے اور ان سارے محاسن کا سبب ہے. تو کتاب و سنت کی اس مثال سے عقیدے کے ثمرات سامنے آتے ہیں. عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے. میں نے پختگی عقیدے کے تعلق سے یہ عرض کیا ہے کہ پختہ عقیدہ علم پر قائم ہوتا ہے، جہل پر قائم نہیں ہوتا. اکثر لوگ اعتقادی مسائل سے جاہل، یہ لوگ محروم. عقیدہ علم پر ہے. اس بات کو ہم پھیلائیں گے آگے چل کر. عقیدہ یقین پر ہے، شک پر نہیں. جو لوگ مشکوک ہیں، مشبوہ ہیں، وہ عقیدے کے جوہر سے محروم ہیں. عقیدے میں قبول ہوتا ہے، رد نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کتاب و سنت کے نصوص کو رد کر دیتے ہیں، محض اپنے مشائخ، اپنے پیروں اور اپنے ائمہ کے اقوال پر. یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ لوگ جوہر عقیدہ سے محروم ہیں. شک نام کی کوئی چیز عقیدے میں نہیں. اور شرعی نصوص کو رد کرنا، یہ تو عقیدے کا جنازہ ہے. ٹھوس عقیدے میں انقیاد ہے، ترک نہیں. ٹھوس عقیدہ نصوص کتاب و سنت کے سامنے جھکاتا ہے، اکڑاتا نہیں. ٹھوس عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے لیے قبول کا مادہ پیدا کرتا ہے، ترک اور رد کا نہیں. ہم نے دیکھا بہت سے لوگ کتاب و سنت کے نصوص قطعیہ کو رد کر دیتے ہیں، محض اپنے ائمہ اور اپنے اصحاب کے اقوال پر. یہ لوگ عقیدے کی برکات سے محروم. اصول کرخی میں باقاعدہ یہ قواعد کے طور پر چیز بیان ہوئی ہے کہ قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب، ہمارے مشائخ کے قول کے مخالف ہو، تو اس آیت کو پہلے کوشش کریں گے تاویل کے شکنجے پر کسنے کی. اس میں اگر کامیاب نہ ہو سکے تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان منسوخ ہو گیا اور ہمارے امام کا قول ناسخ. فرمان باری تعالیٰ کو رد کر دو اور قول امام کو نافذ کر دو. اسی طرح حدیث، اگر قول امام کے خلاف ہو
تو حدیثوں کو تاویل کے شکنجے پر کسیں گے، قول امام کو نہیں چھیڑیں گے. اگر کوئی تاویل ممکن ہوئی جس سے قول امام اور حدیث آپس میں جمع ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر تاویل ممکن نہ ہو سکی تو آخری مرحلہ یہ ہے کہ حدیث رسول منسوخ ہے اور قول امام ناسخ ہے. عقیدہ صحیحہ نہیں، یہ عقیدہ فاسدہ ہے. عقیدہ صحیحہ کا تمیز انقیاد ہے، قبول ہے، رد اور ترک نہیں. ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرہ. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لائق ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کسی امر کا فیصلہ فرما دے اور وہ اس فیصلے کو سن کر اپنا اختیار پیش کر، اپنی رائے پیش کر. یہ کسی کے اختیار نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی ہیبت اور شان یہ ہونی چاہیے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو مت بڑھاؤ، کسی کی بات کو آگے مت بڑھاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ فرمان بیان ہو رہا ہو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچا مت کرو. اونچا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. تو یہ عقیدے کے محاسن، پختگی عقیدہ کے پیدا ہونے کے ذرائع، کہ پختہ عقیدہ علم کی بنا پر ہے نہ کہ جہل کی بنا پر، یقین کی بنا پر ہے نہ کہ شک کی بنا پر، اور یہی محاسن کا منبع ہے، محاسن کا مصدر ہے. وقت بڑا محدود سا ہے. جو عقائد ہیں اسلامی، ایک ایک عقیدے کے محاسن اور اس کے ثمرات اگر بیان کریں تو اس کے لیے کئی مجالس درکار ہیں. میں ترتیب سے شروع کرتا ہوں جہاں تک بیان کر سکا. عقائد میں جو سب سے اعلی عقیدہ ہے، جس کے تحت سارے عقائد ہیں، وہ خالق کائنات کی توحید کا عقیدہ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی کو اعظم الشہادہ قرار دیا. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. کچھ یہودی احبار مدینہ منورہ کے پاس سے گزر رہے تھے، مدینہ بستی کو دیکھا، کھجوروں کے درختوں کو دیکھا، آس پاس کے پہاڑوں کو دیکھا، تو آپس میں باتیں کرنے لگے، لگتا ہے یہ شہر اس نبی کا ہے جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. تورات میں اس نبی کے شہر کی یہی اعلانتیں بیان ہیں. ذرا آگے بڑھے تو انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے. بڑا حیران ہوئے کہ چلو اس نبی سے جا کے ملتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچ گئے اور نبی علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے ایک سوال کیا. یہودی انتہائی متعصب قوم، ان میں قبول کا مادہ نہیں، متعصب. سوال یہ کیا کہ ہمیں بتائیے کتاب اللہ میں سب سے بڑی گواہی کون سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ کا یہ فرمان سنایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ. اللہ گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں. کتنے معبود ہیں؟ سارے باطل ہیں اور معبود حق صرف ایک اللہ ہے. اس عقیدے کا گواہ خود خالق کائنات ہے. یہ اعظم شہادہ ہے, اعظم شہادہ. امام شعبہ رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. روزانہ تہجد کی نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے, اللہ کی توحید کی گواہی دیتے اور پھر ایک حدیث کا ذکر کرتے, ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ, کہ اللہ تعالیٰ کو جب کوئی چیز امانت کے طور پہ دی جائے تو اللہ امانت کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امانت کو ضائع نہیں کرتا, امانت کی حفاظت کرتا ہے. یہ حدیث پڑھتے اور پھر کہتے کہ یا اللہ میں نے تیری توحید کی گواہی دی ہے اور تیری توحید کی گواہی کو تیرے پاس چھوڑتا ہوں بطور امانت کے, اس کی حفاظت کرتا. یہ سب سے بڑی گواہی جس کا مظہر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے. تو پہلے عقیدے کی پختگی حاصل کر لو. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے جس کے دو ارکان, ایک رکن نفی کا لا الہ, دوسرا اثبات کا الا اللہ. رکن نفی ایک چیز کی نفی کر رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے, نفی بالکل صفایا, کوئی معبود نہیں کہیں بھی, نہ زمین کے اوپر ہے نہ زمین کے نیچے ہے, نہ کوئی زندہ ہے نہ کوئی مردہ ہے, نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن, کوئی معبود نہیں, ٹوٹل صفایا, نفی. دوسرا اس بات کا رکن الا اللہ, سوائے اللہ کا. لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہے, الا اللہ ایک چیز کو ثابت کر رہے. اب جس چیز کی نفی ہوگی وہ نفی ہے, وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتی, اور جس چیز کا اس بات ہے وہ ثابت ہے, اس کی نفی نہیں ہو سکتی. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے. اب وہ عقیدے کی پختگی اسی معنی کے مطابق, جو نفی ہے وہ نفی ہے اٹل, جو اس بات ہے وہ اس بات ہے بالکل ٹھوس, نہ یہاں کوئی جھول ہے نہ وہاں کوئی جھول, ساری درگاہوں کا صفایا, نہ کوئی لاہور کی سرکار نہ کوئی اجمیر کی سرکار نہ کوئی پاک پتن کی سرکار, نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ, معبود حق صرف ایک اللہ ہے الا اللہ. اس نفی اور اس بات پر عقیدہ قائم کر لی, ایک ایسا عقیدہ جو علم کے ساتھ ہو جہل کے ساتھ نہ ہو. جو لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تسبیح گھماتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور معنی نہیں جانتے, اس کلمے کے ارکان سے واقف نہیں ہے, یقین کر لو وہ یہ کلمہ دن میں 10,000 بار پڑھیں قابل قبول نہیں. معاملہ عقیدے کا ہے, عقیدہ علم پر ہے جہل پر نہیں ہے. جو لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی سے جاہل ہیں, ان ارکان سے جاہل ہیں, وہ دن میں 100 بار پڑھے 1,000 بار پڑھے 1,000,000 بار پڑھے قابل قبول نہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس شخص کی موت اس طرح ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو, جہل نہیں, لا الہ الا اللہ کا علم ہو, وہ جنتی ہے. یہ بشارت کیسے مل گئی؟ اس علم پر. عقیدہ علم پر بنتا ہے, جہل پر نہیں بنتا, جہالت پر نہیں بنتا. اور یہ تو اعظم شہادہ ہے, اس کا اگر علم نہیں اور علم کے بعد اس کے تقاضوں کی تکمیل نہیں, وہ شخص کیسا مسلمان؟ تو اس کلمے پر عقیدے کو استوار کیجیے, علم کے ساتھ جہل کے ساتھ نہیں. قرآن بھی کہتا ہے الا من شک, کہ حق کی گواہی دے اور گواہی اس طرح دے کہ کہ پورے علم کے ساتھ جہل کے ساتھ. اور یہاں حق کی گواہی سے مراد لا الہ الا اللہ کی گواہی, لا الہ الا اللہ کی گواہی. اور پھر جو علم حاصل ہو گیا اس علم پر پختگی سے قائم ہو جائے, جو نفی ہے وہ نفی, جو اس بات ہے وہ اس بات. اب اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں, نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کی الوہیت میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے ناموں میں, اس کے صفات میں اور اس کے افعال میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. یہ اعظم شہادت, اس پر اگر بندہ قائم ہو جائے علم کے ساتھ نہ کہ جہل کے ساتھ, یقین کے ساتھ نہ کہ شک کے ساتھ. یقین بھی تو مطلوب ہے. آج دنیا عقیدے کا دعویٰ کرتی ہے یقین حاصل نہیں. آئیے ہم اس عقیدہ توحید کو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں, یقین اور شک کا معاملہ. موت حق ہے اور سب نے قبر میں جانا, سب نے قبر میں جانا. کوئی پانی میں ڈوب جائے وہی اس کی قبر, کسی کو کوئی درندہ کھا جائے اس کا پیٹ ہی اس کی قبر. یہ بات غلط ہے کہ کچھ کو قبر نصیب نہیں ہوتی. ہم نے ایک مقرر کو سنا برس رہے تھے ضیاء الحق صاحب, اور آخر میں یہ کہا کہ اس کو قبر تک نصیب نہیں ہوئی. نہیں, قبر سب کو نصیب ہوئی. مرنے کے بعد جو جہاں ہے وہی اس کی قبر. قبر کا معنی کوئی وہ گڑا نہیں ہے جو آپ کھودتے. مرنے کے بعد انسان جہاں بھی پڑا ہوا ہے جل جائے وہی اس کی قبر. موت حق ہے, قبر میں سب نے جانا ہے. وہاں تین سوال ہوں, من ربک, من نبیک, ما دین. اور جواب دینے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ تو کہیں گے ربی اللہ, دین الاسلام, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کیا کہیں گے؟ شاباش, علی الیقین کنت وعلیہ مت وعلیہ تبعث یوم القیامہ. تو یقین پر, تیرا عقیدہ یقین پر قائم تھا, اسی یقین پر تیری موت آ گئی, اسی یقین پر تو قیامت کے دن اٹھایا جائے. یقین تیرے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ساتھ تھا, قبر میں بھی ساتھ ہے, اور کل حشر میں بھی ساتھ ہوگا. یقین یہ سب سے بڑی نعمت. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ما اعطی رجل نعمت, کہ ایک شخص جو نعمتیں دیا گیا ہے تو یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی ہے. یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی, مانا یقین سب سے بڑی نعمت. اور یہ عقیدے کی اساس ہوتی. فرشتے کہیں گے کہ تو یقین پر تو نے صحیح جواب دیا, اس لیے کہ تو یقین پر تھا. دوسری جماعت کون؟ فرشتے پوچھے کہ من رب, وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری, ہاں ہاں لا ادری. یہ ہاں ہاں کیا ہے؟ یہ کلمہ تعجب. تعجب سے کہیں گے کہ ہائے میں نہیں جانتا. تعجب کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بات سوچیں گے کہ سوال تو آسان ہے, تیرا رب کون, اور جواب بھی آسان ہے, لیکن ہمیں یہ جواب اس وقت سجھائی نہیں دے رہا. تعجب کی بات ہے, میں نہیں جانتا. دین کیا ہے؟ ہاں ہاں لا ادری, ہائے میں نہیں جانتا. نبی کون ہے؟ ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا. حالانکہ سوال آسان ہے, جواب بھی آسان ہے, مگر ان کو اس وقت یہ جواب سجھائی نہیں دے. فرشتے کیا کہیں گے؟ الا شک کے کنت, تو جواب اس لیے نہیں دے سکا کہ تو شک پر, اسی شک پر تو زندگی بھر قائم رہا, اسی شک پر تیری موت آ گئی, اسی شک پر تو قیامت کے دن اٹھے گا. یہ شک تیرے ساتھ ساتھ رہے گا. یہ شک کیسے قائم ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک انسان دنیا میں شرک کرتا ہے, شرک کرتا ہے, مختلف درگاہیں ہیں, صبح کسی کو سلام, شام کسی کو سلام, وہ قبر میں کیا جواب دے گا؟ اس کے تو بہت سے رب تھے، اس کے پاس کون سی یقین کی دولت ہے؟ اس طرح ایک شخص اس کی اطاعت کے بے شمار مرکز، فلاں پیر، فلاں وڈیرا، فلاں پیر و مرشد، فلاں امام، فلاں شیخ، مختلف مراکز ہیں اس کی اطاعت کے، وہ قبر میں کیا جواب دے گا؟ اس نے تو بہت سو کی اطاعت کر رکھی ہے، بہت سو کی اتباع کر رکھی ہے، وہ شخص پر قائم ہے۔ تو اللہ کے بندو، عقیدہ یقین پر ہے، اور یہ صحیح عقیدے کی کا ثمرہ آپ دیکھیے کہ قبر میں یہ بندہ کامیاب ہو۔ نادا مراد ابن الصبا ان صدق عبدی افرش له من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ۔ صحیح جواب مل گئے، یقین کی دولت پر قائم ہے، فوراً آسمان سے آواز آئی، یہ بندہ نیک ہے، صحیح عقیدے والا ہے، ایسا کرو کہ اس کو جنت کا لباس پہنا، اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ نعمتیں آنا شروع ہو گئی، قبر کشادہ ہو گئی، طاحت نگاہ پھیل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال صالحہ کو ایک اچھے انسان کی شکل دے کر پاس بٹھا دیا کہ قبر میں تنہائی ہوتی ہے، تیرا عمل ایک خوبصورت چہرے کی شکل میں، خوبصورت انسان کی شکل میں تیرے ساتھ رہے گا، انسیت کرے گا، محبت کرے گا، تیری تنہائی کو دور کرے گا، تیری وحشت کو دور کرے گا۔ یہ صحیح عقیدے کی بہار ہے اور صحیح عقیدے کے ثمرات۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، عباس بن المطلب کی روایت ہے، فرمایا کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص تین چیزوں کو مان لے اور مان کر راضی ہو جائے، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی، اس نے عقیدے کی مٹھاس کو پا لیا۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا۔ وہی تین قبر کے سوال، ان سوالوں کو دہرایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ عقیدے کی بہار، عقیدے کی مٹھاس، جو شخص ان تینوں کو مان لے اور ایسا مانے کہ راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کو رب مان لے اور بس، اللہ ہی رب ہے اور کوئی نہیں، اسلام کو دین مان لے اور بس، اسلام ہی دین ہے اور کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نبی مان لے اور بس، محمد ہی نبی ہے، وہی قائد ہے، وہی قابل اطاعت ہے، وہی قابل اتباع ہے اور کوئی نہیں، یہ راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو شخص اس طرح مان لے، اس عقیدے کو اپنا لے، اس نے عقیدے کی، ایمان کی مٹھاس کو پا لی، حلاوت کو پا لی، اور حلاوت کا اصل کردار ہے عقیدے کی استقامت۔ ایک چیز کی مٹھاس اگر دل میں رچ بس جائے، دل میں داخل ہو جائے، تو کوئی بندہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہوگا؟ بلال حبشی نے اس مٹھاس کو چکھا ہوا، چکھ لیا، قوموں نے مارا، گرم کوئلوں پر لٹایا، سینے پر بھاری سلے رکھی اور نوکیلے پتھروں پر گھسیٹا گیا، لیکن وہ اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ عقیدے کی پختگی، عقیدے کی حلاوت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ قائم رہے اس استقامت، اس عقیدے پر قائم، اللہ ایک ہے، مارے برداشت کی، حتیٰ کہ ان کی کمر جو ہے وہ ہڈیوں کا پنجرہ بن چکی تھی۔ کسی نے پوچھا، جب آپ کو گرم کوئلوں پر لٹاتے تو آپ کو چھوڑتے کب؟ فرمایا، جب میرا پیپ اور خون نکل کر کوئلوں کو بجھا دیتا تب جان چھوٹ۔ لیکن یہ استقامت کس چیز کا ثمرہ ہے کہ ان کے دل نے حلاوت ایمانی کو چکھ لیا، حلاوت ایمانی کو پا لیا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ پھر آگے چل کر ان کے لیے کیا محاسن تھے؟ اللہ کے پیغمبر کے مؤذن بن کر پوری زندگی، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے والے بلال رضی اللہ عنہ اور پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ بلال بما سبقتنی للجنت، تم جنت میں مجھ سے پہلے کیسے پہنچے، تم جنت میں میرے آگے آگے کیوں، میں جہاں بھی گیا سمعت خشبت علیک فی الجنہ، میں نے جنت میں ہر جگہ اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی. بلال کیوں؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بلال اللہ کے پیغمبر سے بڑھ گئے، اللہ کے پیغمبر سے آگے نکل گئے؟ نہیں، اس کا بہترین معنی امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے کیا ہے کہ آگے آگے ہونے کا معنی یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو جنت میں اللہ کے پیغمبر کو پروٹوکول دیں. اللہ جیسے کوئی وزیر جاتا ہے آگے ایک گاڑی اسے پروٹوکول دیتی، بلال کی حیثیت اس خادم کی سی ہے جو اپنے آقا کو جنت میں پروٹوکول دے. سوال یہ کہ اس کے لیے بلال کا انتخاب کیوں کیا گیا، ابو بکر کا انتخاب کر لیا جاتا، عمر بن خطاب کا انتخاب کر لیا جاتا؟ نہیں، بلال وہ صحابی ہیں جو کچھ کام سب سے پہلے کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے مؤذن تھے. مسجد میں سب سے پہلے آنا، سب سے پہلے وضو کرنا، اذان دینا، یہ بلال کی ڈیوٹی، یہ سب کلمہ توحید جس کے اعلاء کے لیے وہ کام کرتے رہے. اللہ نے یہ مقام دے دیا. ایک مقام اور اللہ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سابق العرب وبلال سابق الحبش وسلمان سابق الفارس وصہیب سابق الروم. اللہ نے مجھے یہ مقام دیا کہ پورے عرب میں پہلا مسلمان میں ہوں. بلال کو یہ مقام دیا کہ پورے حبشہ میں پہلے مسلمان وہ ہے. سلمان کو یہ مقام دیا کہ پورے فارس میں پہلے مسلمان وہ ہے. صہیب کو یہ مقام دیا کہ پورے روم میں پہلے مسلمان وہ ہے. ہم پانچوں کو اپنی اپنی قوموں میں قبول اسلام میں سبقت حاصل. بلال آگے کیوں نہ ہوں؟ یہ عقیدہ طیبہ کی بہار ہے، عقیدہ طیبہ کی بہار ہے. تو آپ دیکھیے قبر میں انسان کی عافیت اور قبر میں انسان کی کامیابی اسی عقیدے پر قائم، عقیدے پر نہیں بلکہ صحیح عقیدے کو یقین کے ساتھ قبول کر. اور یہ یقین بہت کم لوگوں کو حاصل، ورنہ اکثر لوگ مشکوک ہیں، شبہات کا شکار ہیں. صحیح عقیدہ علم پر قائم ہے، جہل پر نہیں، یقین پر قائم ہے، شک پر نہیں. اور یہ انقیاد اور قبول پر قائم ہے، رد پر اور ترک پر نہیں. ورنہ بہت سے لوگ ترک اور رد کی پالیسی پر قائم اور گامزن، کوئی حدیث قول امام کے خلاف ہو گئی حدیث کو چھوڑ دی، قول امام کو نہیں چھوڑ دی. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بلکہ بعض اوقات گٹائی سے لکھ دیا گیا کہ فلاں حدیث اگرچہ ہمارے امام کے قول کے خلاف اور ہمارے امام کا قول فلاں فلاں حدیث کے خلاف ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے، اپنے امام کے قول کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، حدیث کو چھوڑ دیں. تقریر ترمذی میں یہ بات موجود. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ تو عقیدہ علم پر ہے، جہل پر نہیں، یقین پر ہے، شک پر نہیں، انقیاد اور قبول پر ہے، رد اور ترک پر نہیں. عقیدہ محبت پر ہے، نفرت پر نہیں. یہ کچھ قواعد ہیں، ان کو آپ پھیلاتے جائیے، تفصیل کا وقت نہیں. تو اعظم شہادہ لا الہ الا اللہ. دیکھیں قبر میں کس طرح انسان کی کامیابی کا باعث ہے توحید، اللہ کی توحید. ایسا عظیم الشان عقیدہ ہے، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت ہو، توحید صفات ہو، ان کی عجیب ثمرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، دور سے کسی مؤذن کی اذان کی آواز سنی. اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل فطرہ، یہ انسان جو بھی ہے اذان دینے والا، یہ فطرت اسلام پر قائم. اس کی اس گواہی پر آپ نے اسے فطرت اسلام پر قائم ہونے کی گواہی دے. اللہ اکبر, یہ توحید ربوبیت. اس کے ثمرات آپ دیکھیں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرجت من النار, اے اذان دینے والے تو جو بھی ہے جہنم سے آزاد ہو جائے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے دخلت الجنہ, جنت میں داخل ہو جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی گواہی سنی, اس شخص کی زیارت کر ہم میں شوق پیدا ہوا. دیکھیں یہ کون, ہم اس کو تلاش کرنے کے لیے وادی میں پھیل گئے. بڑی تلاش کے بعد وہ ملا. کون تھا؟ کان رائی حنن, ایک بکریوں کا چرواہا. بکریاں چرا رہا تھا. جب نماز کا وقت ہوتا اذان دیتا اکیلا, اور اکیلا ہی کھڑا ہو جاتا نماز کے لیے. اکیلا ہی کھڑا ہو جاتا. اللہ رب العزت اپنے بعض بندوں کے لیے جو جماعت کے حریص ہوتے ہیں لیکن جماعت کے مواقع نہیں ملتے, ان کے پیچھے فرشتے کھڑے کر کے ان کو جماعت کا ثواب دے دیتے. کان رائی اگن, بکریوں کے چرواہا. دیکھیں یہ گواہی کتنی معتبر ہے اور کتنی عظیم ہے. توحید ربوبیت کی گواہی فطرت اسلام, اور توحید الوہیت کی گواہی جنت کے داخلے اور جہنم سے آزادی کا سبب. باقی رہی توحید اسماء و صفات, صحیح بخاری کھولی کتاب التوحید, ایک شخص کا واقعہ مذکور. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کا امیر بنا کر بھیجا. واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تمہارا امیر کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا بہت اچھا, اچھی قیادت کی, اچھی عمارت کی, لیکن ایک کام بڑا عجیب کرتا رہا. وہ کیا کام؟ کہ جب بھی جماعت کروائی سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورت پڑھتے اور قرت کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتے. قل هو اللہ احد, ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کرتے. آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھو ایسا اس نے کیوں کیا. پوچھا گیا تو اس نے کہا انی احبها, مجھے اس سورت سے محبت ہے. لانها صفت الرحمن, اس لیے کہ یہ پوری سورت میرے پروردگار کی صفات پر مشتمل. اس میں اللہ کی صفات ہے پوری سورت, اس لیے مجھے محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ دو طرح کے جواب احادیث میں ملتے ہیں. ایک یہ کہ حبک ایاہا ادخلک الجنہ, اس سورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا, جنت میں تو پہنچ چکا. دوسرا جواب یہ دیا کہ حبک اللہ, تم نے اس سورت سے محبت کی, تم سے اللہ محبت کرنے لگا, تم اللہ کے محبوب بن چکے. عقیدے کی بہاریں, یہ عقیدہ ہے, یہ توحید اسماء و صفات, اللہ کی صفات سے محبت, اللہ کی صفات کا علم. جو انسان اپنے اندر یہ پیدا کرے اس محبت کو, وہ کتنا اللہ کا محبوب ہے. اس لیے سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر, جو یہ تین بار پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب دے دے. چونکہ یہ سورت خالق کائنات کی صفات پر مشتمل. صفات کی بات ہوئی تو میں اسی عقیدے کے تحت ایک نصیحت کروں گا کہ اللہ رب العزت کی صفات کو, اللہ تعالیٰ کے افعال کو پڑھو, پہچانو, ان کا علم حاصل کرو, علماء سے سیکھو اللہ کی صفات, ان صفات کے معنی ان کا فہم حاصل کرو, اور فہم حاصل کرنے کے بعد ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش. یہ عقیدے کی برکت ہو. کیونکہ یہ ساری صفات حسنہ ہیں, اچھی اچھی پیاری چیزیں, ساری صفات پیاری. تو یہ پیاری چیزیں اگر ہم میں پیدا ہو جائیں تو کس قدر اللہ کی محبت کا یہ ثبوت ہو. یہ پیاری چیزیں اگر ہم میں آ جائیں, یہ اچھی صفات اگر ہم میں پیدا ہو جائیں تو کتنا بڑا اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا ذریعہ ہو. اس بات کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو پیارے پیارے کام ہیں, پیاری پیاری صفات ہیں, اللہ کو پسند ہیں, اگر ہم بھی اپنے اندر وہ اخلاق اور وہ عمل پیدا کرنے کی کوشش کریں تو کس قدر یہ اللہ کی محبت اور اس کی پسندیدگی کی بات. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے، جمیل ہونا اللہ کی صفت ہے، اور وہ بندوں کے اندر جمال کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. اگر یہ صرف بندوں میں پیدا ہو تو اللہ پسند کرتا ہے. ایک اور حدیث صحیح مسلم میں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے نرم، اور بندوں کے اندر نرمی کو پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت کا مدح ہے. ایک اور حدیث سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دنیا میں لوگوں کے ساتھ رحمت سے پیش آنے والے، رحم دلی سے پیش آنے والے، ان لوگوں پر رحمان رحم فرمائے گا. رحم اللہ کی صفت ہے، رحم کرنا اللہ کی صفت. اگر تم لوگ زمین پر رحم کرو گے تو اللہ کے رحم کے مستحق بن جاؤ گے. ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو زمین والوں پر، تم پر رحم کرے گا آسمان والا. اللہ کی صفت. قرآن کی ایک آیت سن لیجئے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. لوگو درگزر کرو، معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ یعنی اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو، ان کی خطائیں معاف کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسن ہے اور محسنین سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصابرین، اللہ خود صبر کرنے والا، صبور اس کی صفت ہے اور وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کا صبر کیا ہے؟ اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے، ما من احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ، تکلیفوں کو سن کر اور تکلیف دہ باتوں کو سن کر سب سے زیادہ صبر کرنے والا اللہ. لوگ اللہ کے شریک مقرر کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، کوئی کہتا ہے لات اور منات اور عزیٰ اللہ کے شریک ہیں، کسی نے درگاہوں کو اللہ کا شریک بنا دیا. اللہ یہ سب باتیں سنتا ہے اور صبر کرتا ہے. اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے، عذاب علیم میں جھونک دے، مگر اللہ حلیم ہے اور اللہ صبر کرنے والا. آپ بھی صبر کریں، لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں، غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، آپ صبر کریں. صبر کرنا خالق کائنات کی صفت. یہ صفت اگر آپ کے اندر پیدا ہوگی تو دنیا میں بڑی عافیت کا سامان پیدا ہو جائے گا. اگر کوئی آپ کے خلاف بولے، آپ اس کے خلاف بولے تو فتنے کھڑے ہو سکتے. کوئی آپ کے خلاف بولتا رہے، آپ خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں. یہ سوچ کر کہ صبر کرنا اللہ کی صفت، تو یہ عافیت کا راستہ اور اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت کا راستہ. اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. ہمارے شیخ بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، تو غلط بات. ہمارے شیخ نے کیا جواب دیا؟ کہ اس شخص نے مجھے پتھر مارا لیکن لگا نہیں، تم نے اٹھا کے ماری دیا. اور یہ بہترین نظریہ، یہ موقع صبر کا موقع، صبر کرنا چاہیے. تو اللہ کی صفت، اللہ کے افعال، ان کے فہم کا ایک فائدہ، اور یہ بھی عقیدے کے فوائد میں سے ہے کہ وہ رنگ ہمارے اندر آ جائے. اس موضوع کو بڑا پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے واقعے سے یہ بات اور واضح ہو جائے. ایک شخص قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے طلب کیا جائے، پہنچ جائے گا، وہ اپنی نیکیاں اور گناہ سب دیکھ چکا ہے، کوئی نیکیاں اس کے دامن میں نہیں، اس کو یاد نہیں آ رہا. گناہ بے شمار ہے، نیکی کوئی اسے یاد نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، ہاں میرے بندے کیا نیکیاں لائے؟ یا اللہ کچھ یاد، کوئی نیکی یاد. بالآخر ایک نیکی اس کو یاد آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک نیکی یاد آ رہی، کن تو ادائی دوں، میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے کرتا، کاروباری تھا، لین دین چل رہا تھا، کاروبار ہو رہا تھا، کسی سے لینا، کسی کو دینا، کسی کو قرض دینا، یہ سارے معاملات کرتا تھا. اور میرے ان معاملات میں ایک رنگ تھا، اور وہ یہ تھا کہ کنت انذر الموسر واتجاوز عن المعسر، کہ میں لین دین کے دوران اگر محسوس کرتا کہ فلاں بندہ تنگ دست ہو چکا ہے، مفلس ہو چکا ہے، تو میں اس کا قرضہ معاف کرتا. اور اگر میں دیکھتا فلاں بندہ ادا کر سکتا ہے لیکن وقتی طور پر پیسہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، چلو دو ماہ کے بعد دے دینا، چھ ماہ کے بعد دے دینا، اس کو ڈھیل دے دینا. بس یا اللہ، یہ ایک نیکی یاد آئے، اللہ فرشتوں سے کہے گا یہ تو دنیا میں وہ کام کرتا تھا جو میں کرتا تھا. ڈھیل دینا میری صفت، معاف کرنا میری صفت، اس تو میری صفات کو اپنا لیا، اس کو معاف کر دو اور جنت میں داخل کر. تو عقیدہ اسماء و صفات، اس کی معرفت کا ایک رنگ یہ ہے، اس کی معرفت کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ بندہ فہم حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ پیارے صفات، یہ پیارے افعال اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش. تو توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان تمام پر قائم رہنے والا کتنی بشارتوں کا مسئلہ ہے، کتنی بشارت. اللہ کے بندو، کل قیامت قائم ہوگی، یہ عقیدہ ہی کام آنے والا ہے ہر مقام. عقیدہ کے ثمرات آپ دیکھیں، پہلا ثمرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اس سے بڑا کوئی سہارا ہے؟ ہم سب گناہگار ہیں، اور سب گناہگاروں کو بہت سے سہارے دستیاب ہیں، لیکن سب سے ٹھوس سہارا اللہ کے پیغمبر کی شفاعت. شفاعت کس کو حاصل ہوگی؟ ابو ہریرہ نے سوال کیا، من اسعد الناس بشفاعت کی یوم القیامہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کی شفاعت فرمائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، میری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی، ان لوگوں کو جو دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہے، شہادت دیتے رہے، کس طرح؟ بالکل خالص، ان کی شہادت میں کوئی شرک نہیں تھا، وہ خالص تھے دل سے، وہ خالص تھے عمل سے، کوئی شریک نہیں تھا، خالص اور مخلص ہو کر لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہے. فرمایا کہ ان کی شفاعت کرتے، یہ عقیدے کی برکت، اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا حصول عقیدہ توحید کے ساتھ منسلک. ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لکل نبی دعوت مستجابہ قد دعا بہا، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دے رکھا ہے کہ جو چاہے دعا کر لو وہ قبول کرو. قد دعا بہا، ہر نبی وہ دعا کر چکا ہے، اس دعا کا حق استعمال کر چکا ہے. جب میری باری آئی، میں مبعوث ہوا، تو اللہ نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا، اس دعا کا حق دیا کہ ایک دعا جو چاہو مانگ لو میں قبول کروں. میں نے اس دعا کا حق دنیا میں استعمال نہیں کیا، بلکہ ادخرت بها، میں نے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا، سنبھال لیا قیامت کے لیے. قیامت کے دن اس دعا کا حق کیسے استعمال کروں گا؟ شفاعت لامتی یوم القیامہ، اپنی امت کو شفاعت کے ذریعے بخشوا کر اس دعا کا حق استعمال کروں. آگے کیا فرمایا؟ یہ شفاعت سب کو حاصل نہیں ہوگی، آپ شفاعت کے بارے میں جو چاہے مفروضے تیار کر لیں کہ شفاعت ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو اللہ کے پیغمبر کی شان میں قصیدے کہتے. نہیں، آپ نے یہ بات نہیں فرمایا. شفاعت ان کو حاصل ہوگی جو محفل میلاد کا انعقاد کر لے. نہیں، یہ بات آپ نے، یہ سب دین پر تہمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہی نائلت لمن مات من امتی لا یشرف باللہ شیئا، میری شفاعت اس شخص کو حاصل ہوگی جس کی موت اس طرح ہے کہ مرتے دم تک وہ توحید پر قائم ہے، اس نے شرک نہ کیا. یہ عقیدہ توحید کے ثمرات، اللہ کے پیغمبر کی شفاعت حاصل ہوگی. آگے چلیے، ایک بہت ہی خوفناک گھاٹی، بلکہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے سب سے خطرناک گھاٹی، کیا ہے؟ نضع الموازین القسط یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ عدل کا میزان قائم کرے، ترازو قائم ہوگا اور بندوں کے اعمال تولے جائیں. بڑی خوفناک گھاٹی اللہ کے ساتھ. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھاٹی میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ یہاں ہم کو کامیاب کر. اس سے پہلے جو بھی حساب ہے اس میں اعمال کو گنا جائے، نیکیوں کو گنا جائے، نیکیاں شمار ہو رہی ہیں، گناہ شمار ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہ حساب، چلتے چلتے یہ آخری مرحلہ، اللہ میزان قائم کر کے اعمال کو تولے. پہلے اعمال کو گنا جا رہا، اب اعمال کو پرکھا جائے گا کہ اعمال کا بدن کیا ہے، کس کی عمل کا. یہاں ممکن ہے کوئی ایسا شخص بھی ہو جس کی ایک ہی نیکی اس کی زندگی بھر کے گناہوں کے پرکھچے اٹھا اللہ کے لیے، اور یہ بھی ممکن ہے کسی شخص کا ایک گناہ اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو برباد کر. بڑی گمبھیر گھاٹی. چنانچہ اسی میزان میں ایک شخص جو اپنے گناہ اور نیکیاں جان چکا، 99 دفتر گناہوں کے اور نیکی کی صرف ایک پرچی، ایک پرچی ہے اور اس کے مقابلے میں 99 رجسٹر گناہ، اللہ نے بلا لیا، میزان قائم ہے. او حضور فضنا کے جاحت نہیں، اے میرے بندے تیرے اعمال کے وزن ہو رہا، آ اپنے وزن کو دیکھ. وہ کہے گا یا اللہ میں کیا دیکھوں، عین البطاقہ من السجلات، میری نیکی تو ایک پرچی ہے اور اس کے مقابلے میں گناہوں کے 99 دفاتر ہے، وزن تو واضح ہے، میں کیا دیکھوں. اللہ فرمائے گا نہیں، ہر ایک کو اپنا وزن دیکھنا ہے، تو بھی آ میزان کے پاس آ اپنے وزن کو. وہ پہنچ جائے گا، اللہ کا آرڈر ہوگا اس کے اعمال کو تولا جائے، تولا جائے گا. حدیث کے الفاظ ہے کہ وزن کا نتیجہ یہ ہے کہ ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور رجسٹروں کا پلڑا اتنا اونچا چلا جائے گا کہ ان دفاتر کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو. ایک پرچی بھاری پڑی، ایک پرچی نے گناہوں کے 99 دفاتر کے پرکھ جوڑے. اس پرچی میں کیا ہے، اس کا کون سا عمل ہے، کون سی نیکی ہے، اس کو کھولا جائے گا. فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کی توحید کی سچی گواہی. اس نے بڑے گناہ کیے لیکن شرک نہیں کی، توحید پر قائم رہا. بڑے گناہ کیے، کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکا لیکن توحید پر قائم رہا، شرک نہیں کیا. اس کی یہ نیکی اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کا صفایا کرے گا. مسجد احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی موضوع کی تائید کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نوح علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ان کا بیٹا ان کے سامنے موجود تھا، تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے، اے میرے بیٹے اوصی کا بلا الہ الا اللہ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی وصیت کرتا ہوں، اس کو اختیار کر، اس کو بار بار پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کے معنی کا ادراک حاصل کرو، تو یہ اس کلمے کی وصیت کرو. اور آگے فرمایا کہ لو کانت السماوات السبع والارضون السبع فی کفت ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفت اخرى رجعت بهن لا الہ. اے میرے بیٹے، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پرلے میں ڈال دی، دوسرے پرلے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں. یہ عقیدے کے ثمرات، عقیدے کا وزن، اس کلمے کی برکات. لیکن بات وہی ہے کہ صحیح فہم کے ساتھ، صحیح ادراک کے ساتھ، صحیح معرفت اور شعور کے ساتھ اس کلمے کے تقاضے پورے کیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے عجیب رنگ. ایک شخص موحد ہے، کلمے کو جاننے والا اور پڑھنے والا، اس پر یقین کے ساتھ قائم ہونے والا، لیکن کچھ گناہوں کا ارتکاب کر رکھا، معصیتوں کا ارتکاب کر رکھا. کیا مطلب یہ شخص آئے گا؟ اب اس کے بارے میں دو مزدار چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف اس کی توحید ہے، توحید چاہتی ہے بخشش کر دی، دوسری طرف گناہ ہے، گناہ چاہتے ہیں کہ سزا دی. اللہ رب العزت اس شخص کے بخشش کے لیے ایک پروگرام بنائے، اور وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ایک شخص آ رہا ہے, اس کے ساتھ ایک یہودی بھی, موحد ہے, مومن ہے لیکن مذنب ہے, گناہگار, اس کے ساتھ ایک یہودی بھی, اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے مومن بندے, تو صاحب توحید, تیری توحید کا تقاضا یہ ہے تجھے معاف کر, لیکن تو نے گناہ بھی کر رکھے, تیرے گناہوں کا تقاضا یہ ہے تجھے سزا دوں, اب تیرے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے میں نے پروگرام یہ بنایا ہے کہ اس یہودی کو تیرے گناہوں کا فدیہ بنا کر جہنم میں ڈال دیتا ہوں, تجھے معاف کر. یہ عقیدہ ہے توحید کی برکت, توحید کی برکت کہ تیرے گناہ اس خبیث یہودی کے سر, یہ تیرے گناہوں کا فدیہ ہے, اسے جہنم میں جھونک اور تجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر. یہ عقیدے کے ثمرات حدیث قدسی جامع ترمذی میں اللہ فرما رہا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی لاغفرن لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے آدم کے بیٹے, جب تک تو دو کام کرتا رہے اس وقت تک میں بھی تجھے معاف کرتا رہوں گا, تیرے جیسے مرضی گناہ مجھے کوئی پرواہ نہیں. دو کام کر, ایک کیا, ما دعوتنی, جب بھی پکارے مجھے پکارے, ورجوتنی, اور جب بھی امید قائم کرے میرے ساتھ, بس تو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ دو کام کرتا ہوں, میں تجھے معاف کرتا رہا. ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میزمن لی واحد ازمن لہ الجنہ, کون ہے وہ شخص جو مجھے ایک چیز کی ضمانت, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک چیز کی ضمانت. ابو ذر غفاری سامنے بیٹھے تھے, ہاتھ کھڑے کر دیے, میں تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تسأل الناس شیئا, جو ضمانت میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی لوگوں سے سوال نہ کر. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی مانگے اللہ سے مانگے اور جب بھی استعانت کرے اللہ سے. تو یہ حدیث قدسی, اے ابن آدم جب تب تو دو کام کرتا رہے, جب بھی پکارے مجھے پکارے اور جب بھی امید قائم کرے میرے ساتھ کرے, اس وقت تک میں بھی تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہتا. آگے کیا فرما, یا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان منك ولا ابالي. اے آدم کے بیٹے, اگر تیرے گناہ زمین پہ رکھے جائیں تو آسمانوں کو چھونے لگے, لیکن تو ایک بار آئے سیدھا میرے دروازے پہ, میرے پاس بغیر کسی فاصلے کے, بغیر کسی صدقے اور طفیل کے, مجھ سے براہ راست کہے ایک بار کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے, تیرے ایک بار کے استغفار سے سارے گناہوں کو معاف کر. توحید کی برکت, 70 سال کے گناہ ہو, 80 سال کے گناہ ہو, ایک بار کے استغفار سے سب معاف کر. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب ارض خطایا ثم نقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا. اے آدم کے بیٹے, اگر تو ساری زمین اپنے گناہوں سے بھر دے لیکن تو نے شرک نہ کیا تو میں تیری توحید کی برکت سے اس زمین کو پاک اور صاف کرتا, اور پاک اور صاف کر کے اپنا فضل اپنی رحمت سے زمین کو بھر کے تجھے لوٹا دیتا. توحید کی برکت, عقیدے کی برکت. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ عقیدہ اگر ٹھوس ہو, مستحکم ہو, یقین کے ساتھ ہو, علم کے ساتھ ہو, انقیاد کے ساتھ ہو, قبول کے ساتھ ہو, محبت کے ساتھ ہو, تمام شرائط کے ساتھ ہو, تو بڑا ہی کارآمد, بڑے اس کے سمرا, بڑے اس کے. دنیا میں آپ کو کیا چاہیے, امن چاہیے, سکون چاہیے, کھانا چاہیے, آؤ عقیدہ توحید کی طرف آ جاؤ. سورہ قریش پڑھو, فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من. اس گھر کے رب کی عبادت کر لو, اللہ رب العزت تم کو دو نعمتیں دے گا, ایک امن, دوسرا کھانا, معیشت مستحکم ہوگی اور خوف دور ہو جائے. اور آپ کو کیا چاہیے, کائنات کے دو ہی حقوق, دو ہی تقاضے ہیں, ہمیں امن کی زندگی چاہیے اور مضبوط معیشت چاہیے, کھانا چاہیے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے. خالق کائنات کا فرمان ہے, اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور توحید پر قائم ہو جاؤ, اللہ تم کو امن بھی دے گا اور کھانا بھی. دنیا کی بحالی اسی عقیدہ توحید, گناہوں کی بخشش عقیدہ توحید, قبر کی کامیابی عقیدہ توحید میں، قیامت کے تمام مراحل میں کامیابی عقیدہ توحید میں. تو یہ سچے عقیدے کی برکات اور سچے عقیدے کے ثمرات، ان کو سمیٹھیے ان تمام شرائط کی روشنی. تو یہ اصل عقیدہ اعظم شہادت. اس کے بعد ایک ضمنی بات، دین دین عبادت، عبادت کس کی؟ اللہ کی. یہ توحید. عبادت کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر میں. یہ بھی عقیدہ، یہ بھی عقیدہ، عقیدے کا مسئلہ کہ تمام امور میں اطاعت کس کی کرنی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ. اللہ کے پیغمبر نے جو کچھ دے دیا اسے ممبان قبول کر، بغیر کمی کے، بغیر پیشے، بغیر دیاتے قبول کر. اگر یہ عقیدہ بن جائے اس کے کیا ثمرات ہیں؟ یہ بڑا وسیع موضوع ہے لیکن وقت ختم ہو چکا، ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات ختم کر. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے، ایک سوار دور سے آتا دکھائی دیا، اونٹنی پر سوار تھا، تیز رفتاری سے آ رہا. نبی رسول اس کی رفتار کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اتنی تیز رفتار کسی اعلی مقصد کی خاطر ہو سکتی. آپ نے صحابہ سے فرمایا، لگتا ہے کہ یہ سوار ہمارے پاس ہے، ہمیں ملنے آیا. اس کا یہ سفر، یہ تیزی دین کے لیے ہے، دنیا کے لیے. قریب آیا، سلام کیا. آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ اقبل تو من اہلی و مالی و عشیرت، میں اپنے اہل کو، اپنے مال کو، اپنے قبیلے کو، سب کو چھوڑ کر. تو کہاں جانا چاہ رہے؟ کہتا ہے کہ میں ایک شخصیت سے ملنے جا رہا ہوں جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. خوشی سے لہلا اٹھا اس کا چہرہ اور کہتا ہے کہ میں نجد کی سرزمین سے آ رہا ہوں، دور دراز علاقہ، تقریباً 1200-1300 کا فاصلہ طے کر کے آ رہا ہوں، اور میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، ایک سوال لے کر آیا ہوں، اس سوال کا آپ سے جواب چاہیے. فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اس عمل کی نشاندہی کر دی جو عمل مجھے جنت میں پہنچا. جنت چاہیے، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا پروگرام ہے جس پر عمل کر کے مجھے جنت حاصل ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے ارکان کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، نماز ہے، زکات ہے، روزے ہیں، تعلیم دی، سکھایا. اس نے سیکھا، تعلیم حاصل کی اور فوراً اپنی اونٹنی کی لگام موڑ دی کہ اب میں اپنی قوم کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ قوم کو بتا سکوں کہ اللہ کے سچے پیغمبر سے مل کے آ رہا اور سچا دین لے کر آگے بڑھا. تو اسی اونٹنی کا پاؤں ایک دل میں داخل، اس کا توازن بگڑ گیا اور یہ شخص اونٹنی سے گرا گردن کے بل، گردن ٹوٹ گئی اور وہیں شہید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں ایک بات بتانے کی ضرورت ہے، جب وہ واپس مڑا تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا تاریخی جملہ، اس جملے کو نوٹ کر لو، وہ عافیت اور سعادت کا پیغام ہے، وہ جملہ ٹھوس عقیدے کا مطلب. اس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بتا دیا، لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منه شیئا، جو کچھ آپ نے بتا دیا نہ اس پر زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، ایک حرف بڑھاؤں گا نہیں، ایک حرف کم نہیں کروں گا، اسی طرح من وان قبول کروں گا. آگے بڑھا، شہید رسول اللہ نے فرمایا، علی بن رجل، اس شخص کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھے، اٹھا کر لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فرط محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے، پھر فوراً پیچھے ہٹا دیا چہرہ اور صحابہ سے کو بتایا کہ انی رأیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ. جب میں نے اپنا چہرہ قریب کیا اس کے تو میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال دیا. فعرفت انہ کان جائع، جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا اور پیاسا تھا. ایک ہی طلب تھی کہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچوں، آپ کو ملوں اور دین سیکھوں، اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے کرتے یہاں پہنچا. جب پہنچا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا, اللہ کی ضیافتیں فوراً حاضر ہو گئیں. پیغمبر علیہ السلام نے قبر کھودنے کا حکم دیا, اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالا اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں عمل قلیلا واجر کثیرا, اس کو عمل کا موقع نہیں ملا لیکن اجر اور ثواب بہت کمایا. کس بات پر کمایا؟ اس کی اس طلب پر اللہ کے پیغمبر سے سیکھنے کا, اس کا عقیدہ اللہ کے پیغمبر ہی سکھانے والے ہیں, اس کا عقیدہ اللہ کے پیغمبر ہی جنت کا پروگرام دینے والے ہیں, اس کا عقیدہ اللہ کے پیغمبر نے جو تعلیم دے دی اس پر ایک حرف اضافہ نہیں کر سکتا, ایک حرف کمی نہیں کر سکتے. یہ ہے عقیدے کی بات. اور یہ بھی الحمدللہ ہم جماعت اہل حدیث کا عقیدہ. اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے, اس پر استقامت دے. اور یہ عقیدے کے ثمرات ہیں جن میں سے بہت تھوڑے آپ کے سامنے عرض کر سکا. اللہ تعالی ہمیں استقامت دے, عمل کی توفیق دے, صحت عقیدہ عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے, ہماری عبادات قبول فرما لے, روزے قبول فرما لے اور یہ قیام قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.